مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا اسی صورت میں جائز ہے جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی۔ کھانا سامنے آ گیا، افطاری آ گئی، اب چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کریں، اعتکاف کی نیت بھی نہیں تھی تو چلو نیت کر لیتے ہیں، تو اب نیت اس کے لیے نہیں کی جا سکے گی، بلکہ نیت کی جائے گی اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے نیت کریں ثواب کے لیے، اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب کریں، مثلا 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب چاہے تو افطار کر سکیں گے، کھا پی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 10، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نمبر 34 یعنی 34۔ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ رات کے غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، عید یہ واقعی خوشی کا دن ہے، اور خوشی میں اچھے کپڑے، اچھے کھانے، یہ عام طور پر اس کا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عید کے دن نئے کپڑے پہننا ثواب کے لیے ہو، اور کپڑے بھی شریعت کے مطابق ہوں تو مستحب ہے کہ عمدہ کپڑے پہنے۔ اب نہیں ہے نئے کپڑے تو جو سب سے عمدہ کپڑے ہیں گھر میں وہ پہن لے، اور یہ بھی نہیں ہے تو کوئی سے بھی دھو کر پہن لے۔ اگر کسی نے نئے کپڑے نہیں پہنے یا عمدہ کپڑے بھی نہیں پہنے تو گناہگار نہیں ہوگا، یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے عید نہیں منائی۔ عید میں تو عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، مردوں پر اس کے شرائط کے ساتھ عید کی نماز واجب ہوتی ہے، پڑھنی ہوتی ہے اس کو۔ اور عید کے دن ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، اگر 300 بار پڑھ لیں عید کے دن. اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے ان سب کو ایصال ثواب کر دیں. کتنے جتنے ہوئے جتنے ہوں گے سب کو ایصال ثواب کر دیں. تو اللہ تعالی سب کی قبر میں 1000 انوار یعنی 1000 نور روشنیاں لائٹیں. تو 1000 انوار قبر میں داخل فرمائے گا. اور جب یہ ایصال ثواب کرنے والا فوت ہوگا جو عید کے دن یہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا ہوگا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار یعنی 1000 نور داخل ہوں گے. پھر عام دنوں کے مقابلے میں عید کے دن خیر خیرات زیادہ کرنی چاہیے, راہ خدا میں زیادہ پیسے کھانے چیزیں دینی چاہیے. جیسے بعض غریب لوگ ہوتے ہیں وہ عید کے دن بھی اتنی عمدہ غذائیں بنا نہیں سکتے. اب مثلا آپ نے شیر خرما بنایا, اب شیر خرما غریب واقعی جو غریب ہے تو وہ نہیں بنا سکتا, دودھ مہنگا, پھر بادام پستے مہنگے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جب آپ نے شیر خرما بنایا تو تھوڑا تھوڑا اپنے پڑوسیوں کو دے دیں, غریبوں کے گھروں پر بھجوا دیں تو ان کے بچے بھی شیر خرما پی کر ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عید سے پہلے غریبوں کے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے بنوا دیے جائیں, یہ بھی عید سے ایڈوانس میں ہی ایک کار ثواب, تاکہ اس کے بچوں کے بعد دوسرے بچوں کے عمدہ لباس دے کر دل نہ جلے کہ ہم نے بھی عید منائی. وہ سب سنت کے مطابق شریعت کے مطابق. آج کل کے لباس جس طرح کے ہیں اس میں عموماً سنت کے مطابق نہیں ہوتے. سنت کے مطابق نہ ہونا وہ بھی اپنے واہیات قسم کے لباس ہوتے ہیں. تو اس طرح کے لباس تو نہ پہنے نہ کسی کو پہنائے, شریعت کے مطابق لباس ہوں واجبی سے تو وہ ہونے چاہیے. عید کے دن خوب سیر و تفریح کی جاتی ہے, مرد و عورت اکٹھے ہو کر تفریح گاہوں پر جمع ہوتے ہیں اور خوب میوزک بجتے ہیں, گانے بجتے ہیں اور بعض لوگ ناچتے ہیں, بعض قومیں بھنگڑے ڈالتی ہیں عید کے دن کے خوشی کا دن ہے. یہ سب غلط طریقے, ایسا کرنا بھی نہیں ہے اور ایسا کرنے والوں کو دیکھنا بھی نہیں ہے. ڈھول بجانا, میوزک بجانا, یہ ڈھول کی تھاپ پر ناچنا, یہ سب گناہ کے کام ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید
صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عظیم خان کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جسم ثابت کرنا کفر ہے. اب جیسے یہ کہتے ہیں رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے, کیا اس سے بھی جسم ثابت کرنا لازم آئے گا؟
اللہ تعالی کے جسم کا یعنی معاذ اللہ, اللہ تعالی کے لیے جسم جسمانیت ماننا یہ کفر ہے. تو اس سے مراد یہ کہ جیسے کہ ہمارے جسم کا کوئی ہاتھ ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کا بھی اسی طرح کا جسم کا کوئی حصہ ہے, جسم کا ٹکڑا ہے, یا جیسے بدن ہوتا ہے تو ایسا بدن اگر مانتا ہے اللہ تعالیٰ کا تب تو اسلام سے بالکل خارج ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا. یہ مانا ہے اللہ تعالیٰ کے جسم سے پاک ہونے کے. باقی یہ تو محاورے ہیں کہ یہ بھی محاورہ ہے کہ مارنے والا اگر ایک ہاتھ والا ہے تو بچانے والا ہزار ہاتھ والا ہے. ہزار ہاتھ والا نے سب سے بڑھ کر طاقتور ہے بچانے والا. تو یہ قرآن کریم میں بھی ہاتھ کا ذکر ہے, چہرے کا ذکر ہے, لیکن یہاں مطلب یہ متشابہات یا تو کہیں ہوتے ہیں, کہیں یہ ہوتے ہیں کہ محاورات ہوتے ہیں کہ محاورہ ہوتا ہے. ہاتھ حمایت کا بھی ہوتا ہے نا, کہ یار وہ اس پر تو وائپ پورے تھانے کا ہاتھ ہے, ایسے جو کا ہاتھ ہے اس کو چھیڑنا نہیں, یا فلا کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا پھنس جاؤ گے. تو یہاں ہاتھ سے مراد یہ پانچ انگلیوں والا ہاتھ نہیں ہوتا. حمایت ایک طرف, یا ہاتھ مت ڈالنا یعنی وہ کام مت کرنا, یعنی بالکل اس کے قریب بھی مت جانا. تو اس طرح کے تو یہاں بھی مطلب یعنی کہ موقع کی مناسبت سے ہاتھ وغیرہ جو الفاظ استعمال ہوئے تو ان کی تاویلات لی جاتی ہیں.
یعنی اس میں ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر, تو جو ہمارے بزرگان دین ہیں علماء ان کے دو طرح کے مذہب ہیں, جو متقدمین یعنی پرانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے, ہم اس پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے. اور علماء نے فرمایا یہی سلامتی والی راہ ہے کہ اس کا معنی جو بھی ہے وہ حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. البتہ بعد میں جو ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین آئے ہیں وہ پھر یہی تاویل والی راہ کسی وجہ سے بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت, اس کی قدرت, اس کا غلبہ,
حمایت
یہ چیزیں یہاں پر اس سے مراد ہیں.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبی
صلی اللہ تعالی. ایک اسلامی بہن کا سوال ہے کہ یوں تو میں دعوت اسلامی کو پسند کرتی ہوں, اچھی لگتی ہے ان کو دعوت اسلامی, لیکن آپ حضرات کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں منقبت ہیں, اور منقبت میں آپ نے اولیاء کرام کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے تو اس میں آپ حضرات جو ہے نا وہ اولیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں کہ یہ دے دیں یہ دے دیں وہ دے دیں. اور ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندوں کو اولیاء کرام کا وسیلہ ہونا چاہیے, لیکن یہ جو آپ ڈائریکٹ مانگتے ہیں نا یہ نہیں ان کی سمجھ میں آتا. تو ویسے یہ دعوت اسلامی سے محبت کرتی ہیں, ان کو دعوت اسلامی اچھی لگتی ہے, مگر یہاں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ذرا سمجھا دیں.
عام آدمی سے بھی ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں نا کہ یہ دے دو, یہ اٹھا دو, یہ رکھ دو, ذرا یہ اٹھوا دو, یہ پہنچا دو, یا پیسے دے دو. مالی مدد کا تو ویسے ہی آج کل ہر طرف زور ہے, ہمارے مدرسے کے لیے, ہمارے دارالعلوم کے لیے, ہماری انجمن کے لیے, ہمارے فلاں ادارے کے لیے مالی امداد کرو. تو یہ سب ڈائریکٹ ہی تو مانگ رہے. تو اب اگر اولیاء کرام سے مانگے تو کیوں سمجھ میں نہیں آتا. اولیاء کرام تو ان سب سے پاورفل ہیں, عوام سے تو عوام اگر ایک دوسرے کی مدد کر سکتی تو اولیاء کرام اللہ کی عطا سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں. تو یہ غلط فہمیاں ہیں حدیثوں میں کہ جب کوئی گم ہو جائے تو وہ اس طرح پکارے یا عباد اللہ اعینونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. کسی کا جانور بھاگ جائے سواری کا جنگل میں تو وہ اس طرح پکارے یا عباد اللہ احبسو, اے اللہ کے بندو اس کو روک دو. تو مستند حدیثوں میں اس کے حوالے بھی مل سکتے ہیں, تو اس نے حسین میں بھی ہے جو کہ حدیثوں کی جس میں دعائیں ہیں اور مستند مانی جاتی ہے. نہیں اختلافی کتاب نہیں ہے اس نے حسین, اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں جن میں یہ
حدیث. جو حدیث مبارکہ ہے یہ موجم کبیر امام طبرانی کی مسند بزار اور کئی کتابوں میں الفاظ ہے یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی یا عباد اللہ اعینونی, اور بعض میں اغیثونی کے الفاظ ہیں. یہ تو حدیث مبارکہ ہے, یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں, کوئی مونس نہیں ہے, اس کو حاجت پڑتی ہے, تو پھر وہ اس طریقے سے کہے. اور یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا جانور رکنے والا, یہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے انہوں نے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ, ان کے والد صاحب سے روایت کیا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانور یہ دوڑ گیا تھا, تو انہوں نے یہ آواز لگائی تھی کہ احبسونی یا احبسونی لی, کہ میرے لیے اس کو روک دو, تو وہ خود بخود پھر وہاں پر رک گیا تھا. اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ ھذا امر مجرب, یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو تجربہ شدہ ہے.
ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی بہت دلائل ہے, یہ کرامات شیر خدا، یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس میں بالکل حدیثوں کے حوالے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ دوسروں سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ذوالقرنین، سکندر ذوالقرنین نے جب دیوار بنائی تھی تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا اعینونی بقوہ، سات قوت کے میری مدد کرو، تو کوئی حرج نہیں ہے مدد مانگنے میں.
یعنی براہ راست مانگنے میں یہی ہمارا عقیدہ ہوتا ہے نا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہی بنتے ہیں. حقیقتاً تو دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے عام آدمی سے بھی ہم دنیاوی چیزیں مانگتے ہیں تو یہی تصور ہوتا ہے کہ یہ اپنی قدرت سے تو نہیں دے گا. اپنی قدرت سے اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے گا کہ یہ دے سکتا ہے تو ظاہر کفر ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کی بنیاد پر ہی وہ دے رہا ہے نا.
یعنی زندہ ہو یا دنیا سے پردہ کر گیا ہو، جو بھی دے گا اللہ کی عطا سے ہی دے گا، تو انڈرسٹوڈ ہے.
جی، اسلاف کا بھی یہی معمول رہا کہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے رہے. مشہور قصیدہ، قصیدہ بردہ شریف، جو عرب و عجم ہر جگہ پر جب سے امام بوصیری نے لکھا ہے اس وقت سے پڑھا جا رہا ہے، اس میں یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، کہ اے مخلوق میں سب سے عزت والے کون ہے میرے لیے آپ کے سوا کے جس سے میں بڑی بڑی مصیبتوں کے وقت مدد مانگوں. اب یہ صرف امام بوصیری کا معاملہ نہیں ہے کہ امام بوصیری نے لکھا ہو، بلکہ امام بوصیری سے اس قصیدے کو باقاعدہ علماء نے سند کے ساتھ روایت کیا. امام ابن جماعہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے امام بوصیری سے باقاعدہ اس کی اجازت حاصل کی، ان سے حافظ ابن حجر عسقلانی نے حاصل کی. پھر یہ سلسلہ در سلسلہ سلسلہ در سلسلہ چلتا ہوا آیا اور بیسیوں شروحات قصیدہ بردہ شریف کی بڑے بڑے علماء نے لکھی، ملا علی قاری نے، حافظ ابن حجر حتمی نے، امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، سب نے اس شعر کو لکھ کے برقرار رکھا. اگر یہ شعر شرکیہ یا کفریہ ہوتا تو پھر وہ تنبیہ فرماتے کہ یہ تو شرک و کفر ہے، لیکن وہ اس کو پڑھتے بھی رہے، اس کی تعلیم بھی آگے دیتے رہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف خود براہ راست جو ہے وہ بزرگوں سے استغاثہ کیا کرتے تھے.
استغاثہ معنی فریاد.
اکرام الخلق مالی من الوذ به،
یا اکرام الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اگر دودھ میں بلی منہ ڈال دے تو کیا شرعی حکم ہے؟
بلی نے جیسے ابھی بھی چوہا کھایا اور اس کے منہ پر چوہے کا خون وغیرہ لگا ہوا ہے اور منہ ڈالا پانی یا دودھ میں تو ناپاک ہو گئے، اور ورنہ بظاہر اس کا منہ صاف ہے، کوئی نجاست نظر ہی نہیں آ رہی اور اس نے منہ ڈالا تو ناپاک نہیں ہوگا. کہ بلی اگر چوہا کھاتی بھی ہے نا یا کوئی گندگی میں منہ ڈالتی ہے نا، پھر اس کی عادت ہے کہ یہ زبان سے چاٹتی رہتی ہے، تو یہ چاٹ چاٹ کے پاک کر دیتی ہے. بلی کا جھوٹا مکرو تنزی نے ناپسندیدہ، یہ گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اکرام صاحب ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے. اگر شلوار دوران نماز نیچے ہو جائے، دخنوں سے نیچے آ جائے، تو کیا نماز کے دوران اوپر کر سکتے ہیں یا ویسے ہی رہنے دیں؟
ویسے ہی رہنے دیں. ویسے بھی یہ غلط فہمی ہے کہ ٹخنے سے نیچے ہو تو نماز نہیں ہوتی. عوام تو ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، دو باتیں جانتے ہیں، کرات یا مکرو، اس کی اقسام وغیرہ، قسمیں، کائنٹس عام طور پہ نہیں جانتے. تو اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز مکروہ تنزیہ ہی ہوتی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے ایسا رکھنا. تو نماز کہ پہلے ہی اس کو مطلب صحیح کر لیں، لیکن اڑس کر نہیں، اگر یوں فولڈ کریں گے تو نماز اس طرح پڑھنا مکروہ تحریم میں ہو جائے گا، پائچے بھی موڑیں گے فولڈ کریں گے تو یہ بھی نماز کو مکروہ تحریم میں کریں گے، یہ عام لوگ کرتے ہیں اس طرح، تو مسئلہ جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا، تو اس کو یوں نیچی اگر رہنے دیا تو مکروہ تنزیہ اچھا، اور اگر کسی نے تکبر سے نیچے رکھا ٹخنوں سے تو معاذ اللہ پھر مکروہ تحریم میں ہوگی نماز، تو سنت یہی ہے کہ پائچے ٹخنوں سے اوپر ہوں، شلوار سلوائی ہی اسی طرح جائے کہ وہ ہر وقت ٹخنوں سے اوپر رہے، اور یہ مسئلہ ٹخنوں سے اوپر رہنے والا یہ ہے مردوں کے لیے، نماز میں بھی عورت نیچے ہی رکھے گی ٹخنوں سے، مردوں کے لیے اوپر رکھنے کا، اور اڑسنا جو یہ سب کے لیے ممانعت ہے کہ نماز میں کفے صوب سے منع کیا گیا کپڑے اڑسنے سے فولڈ کرنے سے، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبید
صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کنفیوژن ہوتی ہے ہم لوگوں میں کہ آپ جو علماء وغیرہ ہوتے ہیں یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو کیا اس حکم شریعت کے پیچھے قرآن کریم کے آیات اور حدیث اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ آپ جو بھی سننے یا دیکھنے والے ہوتے ہیں عوام متعین ہیں کہتے ہیں کہ یہ نہیں کریں یہ نہیں کریں، تو اس کے پیچھے وہ کون سے اصول ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ جوابات دیے جاتے ہیں؟
عوام کی بات نہیں ہے، علماء کرام قرآن و حدیث سے ہی جواب دیتے ہیں، قرآن و حدیث سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آیت میں صراحتن کسی بات کا ذکر ہو، صراحتن یعنی کھلے لفظوں میں، اب ورنہ تو پانچ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں جس انداز پر پڑھتے ہیں، چار رکعتیں ہیں اور دو رکعتیں ہیں اور تین رکعتیں ہیں، تو یہ گنتیاں بھی تو قرآن کریم میں آیتوں میں تو نظر نہیں آتی، اس کے لیے پھر حدیث میں دیکھا جائے گا، تو حدیثوں میں یہ گنتیاں موجود ہیں، اچھا پھر کئی باتیں ایسی ہیں کہ جو حدیثوں میں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پھر وہ شرح میں دیکھی جائیں گی، اچھا تو یہ شرح میں بھی سمجھ میں نہیں آتی، پرانی شرحیں جو لکھی ہوئی ہیں، پھر یہ علماء سمجھاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کے معنی یہ ہیں، تو یوں جا کر یہ مسائل پھر فقہ کی کتابیں لکھی گئی، فقہ ہی مسائل پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی، تو جو علماء ہیں لکھنے والے تو وہ قرآن و حدیث ہی سے مطلب لے کر یہ سب لکھتے ہیں، اپنی مرضی کا مسئلہ کوئی بھی نہیں بتاتا، شرعی مسئلہ یا شریعت کے معنی یہی ہے، شریعت یعنی اللہ اور رسول کا حکم، یوں سمجھ لو کہ جو اللہ اور رسول فرماتے ہیں بس یہ ہے شریعت، تو اس لیے شرعی مسئلہ دریافت کرنا اس کے معنی بھی یہی ہے کہ بھئی اس معاملے میں اللہ اور رسول کیا فرماتے ہیں،
جو پوچھنے والے کے لیے بھی ایک ہے جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عوام کے لیے جیسے ایک اصول بیان کیا کہ وہ معتمد و مستند قابل اعتماد اور ایک جیسے مضبوط ہوتے ہیں ان کو تلاش کر کے پوچھے، یہ عوام کی ذمہ داری دی ہے، اور بتانے والے کو بھی اس بات کا بڑا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ وہ جو کہہ رہا ہے یا جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ یہی شریعت کا حکم ہے، تو یہ عوام کو بھی اتنا خیال رکھنا ہے اور بتانے والے کو بھی خیال رکھنا ہے،
بتانے والے کی ذمہ داری زیادہ ہے، پوچھنے والا تو پوچھے گا، پوچھنے والے کو یہ چاہیے کہ صرف عاشق رسول عالم دین سے پوچھے، ہر ایرے غیرے سے نہ پوچھتا پھر ہے، ہر مسجد کا امام بھی عالم نہیں ہوتا، تو بہرحال لیے کہ نہ ہر داڑھی والا عالم ہوتا ہے کہ کسی مولانا کو، یعنی مولانا تو ہمارے عرف میں داڑھی والے بولتے ہیں، وہ داڑھی ہے اس کو چادر رکھی ہوئی ہے، بال بھی سفید آ گئے، پٹکا بھی باندھا ہے، اب بولو یہ بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہے، یہ ضروری نہیں ہے، تو ان سے نہ پوچھا جائے، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ واقعی کوئی عالم ہے، مفتی اسلام ہے، تو مسئلہ ان سے پوچھا جائے، بلکہ میں تو یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسٹیج کے مقرروں سے مسئلے پوچھنے کے بجائے، بھلے اس کے ساتھ نام مفتی لکھا ہوتا ہے، یہ میں رزق ہوتا، میں نے سنے مسئلے، اشتے جوگر بھی سنے ہیں، شرعی مسئلے، باقی وہ حکایات اور دیگر معاملات مدینہ مدینہ عموماً، تو شرعی مسئلے فقہی یہ جو حصہ ہے نا، یہ ایک مخصوص طبقہ ہے علماء کا ہے، ہر ایک مسائل کی گہرائی میں نہیں جا پاتا. تو مفتی اگر تھا بھی، اب اگر وہ اسٹیج پر آ گیا نا اور اس کے روز روز خطابات ہو رہے ہیں، تو اب اس کی فقہ پر گرفت جو ہے نا، یہ ڈھیلی ہونے کا ٹھیک ٹھاک امکان ہے اور رسک ہے، اس کو مسئلہ بتانے میں بھی رسک ہے اور پوچھنے میں بھی رسک ہے، بات ایسی نازک ہے کہ برا لگ سکتا ہے، لیکن میں صحیح بولتا ہوں آپ کو، میں اپنا تجربہ بیان کر، میں نے سنے بھی ہیں مسئلے کہ نہیں رہتی توجہ. تو جو فی الحال دارالافتاء میں بیٹھ کر فتویٰ نویسی کرتا ہوں نا، یہ سب سے بہترین ہے شخص جس سے مسئلہ پوچھا جائے، جیسے دارالافتاء اہل سنت ہے، بھلے عمریں چھوٹی ہوتی ہیں ان کی، لیکن یہ رات دن یہ کتابیں گھماتے رہتے ہیں، ان کو ایک سوال دے دیا جاتا ہے، اب وہ سوال پر یہ معلومات کرتے رہتے ہیں، وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، پھر یہ جواب لکھتے ہیں، پھر ان کے استاد اس کو چیک کرتے ہیں، استاد چیک کرتے ہیں، اس میں غلطی ہوتی ہے تو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، دوبارہ لکھو، یا فلاں فلاں جگہ اس کی اصلاح کر لو، فلاں کتاب میں سے اس کا مسئلہ نکالو. تو یہ یوں مطلب یہ کہ سمجھو کہ یہ فقہ کے دریا میں، مسائل کے سمندر میں یہ غوطے لگاتے رہتے ہیں، موتی نکالتے رہتے ہیں، تو ان سے مسئلہ پوچھنے میں عافیت ہے. تو پہلے جنہوں نے غوطے لگائے، تو پھر بعد میں جب یہ فیلڈ چھوڑ دیتے ہیں نا، تو ان کو مطلب یعنی کہ آزمائش ہوتی ہے پوچھنے اور سننے میں ان سے مسائل. جیسے کہ حافظ ہے، حافظ ہو جاتا ہے، وہ تقریب بھی ہو جاتی ہے حفظ کی، اور خوب مٹھائیاں آتی ہیں، گجرے، نوٹیں، تحفے کے صاحب اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا، لیکن آپ کو کم ملتے ہوں گے، مجھے بہت زیادہ ملے. دعا کرو ہم قرآن کریم بھول گئے، حافظ تو بنے تھے ہم، اب یاد نہیں رہتا، مصلی سنانا ہے، کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں سنا سکوں گا نہیں. تو یہ مطلب ایک تعداد ہے حافظوں کی ہوتی ہے جو بھول جاتے ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں گے. ہر مطلب یہ نا کہ ہر حافظ حافظ ہی رہے یہ ضروری نہیں ہے. اب اس میں آپ سمجھ جائیں کتنا نازک معاملہ ہے. میرا مسائل میں فیلڈ اس وقت ہے کہ اس وقت سے جبکہ آپ کی اکثریت شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن میں خود بھی مطلب بھول جاتا ہوں، تو علماء نہیں ہوتے میں ڈر جاتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں، ابھی کیا کروں.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض لوگ جھک کر سلام کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا، رہنمائی فرما دیں.
جھک کر سلام کرتے ہیں، محاورہ بھی ہے جھک جھک کے سلام کرتا ہے، تو کسی کو سلام کیا اس کے آگے تھوڑا جھکا تو یہ ہے مکروہ، اور اتنا جھکا کہ رکوع کی حد تک پہنچ گیا تو ہے حرام یہ سلام کرنے میں، ہاتھ ملانے میں. تو کئی لوگ جھک جاتے ہیں. اچھا رکوع کی ادنا مقدار جو ہے نا، وہ یہ کہ اتنا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے گا تو گھٹنے تک پہنچ گئے تو یہ رکوع ہو گیا، تو اتنا جھکنا حرام. ایک تعداد ہے جو جھک کر سلام کرتی ہے، ایک تعداد ہے. شاید کہوں کہ کسی معتبر آدمی ہو یا کوئی معزز آدمی ہو، امام ہو، عالم ہو، پیر ہو، اس کے آگے تو زیادہ ہی جھک جاتے ہیں، عوام کے سامنے کم جھکتے ہیں، افسروں کے سامنے بھی جھکتے ہوں گے. یہ جھکنے میں خیال لگے تو اسٹیٹ کھڑے رہے، تن کے بھی نہیں، نارمل جو کھڑے ہوتے ہیں، السلام علیکم کر لیا کافی ہے، السلام علیکم یہ کیا، تو اب یہ کراہت میں داخل ہوئے، مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ. اور جھکے بھائی خیریت سے ہیں، اب اس کو جو یہ سلام میں جھکے اس کے آگے تو یہ اگر ہاتھ بڑھائیں گے تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں گے، تو اگر اتنے جھکیں تو یہ حرام ہوا، گناہگار ہوں گے. تو اب ہاتھ چومتے، ہاتھ جھکے بغیر چومنا تو نہیں ہو سکے گا، تو ہاتھ چومنے کے لیے جھکا اس میں حرج نہیں ہے. تو اب گھٹنے کے لیے ہاتھ گھٹنے پر ہاتھ رکھنے کا، تو یعنی پاؤں کو چھونا، گھٹنے کی سرات نہیں ہے فتح رضویہ وغیرہ میں جو حوالے دیے اس میں، تو گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، چھوتے ہیں. بعض لوگ پاؤں کے پنجوں کا اوپری حصہ چھوتے ہیں، پشت قدم جس کو بولتے ہیں اس کو بھی چھوتے ہیں، تو یہ جھکے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو اب اگر کسی نے، کسی عالم کا، پیر کا اس لیے گھٹنا چھوا اس نیت سے یا قدم چھوا کہ اس سے برکت حاصل کرے گا، تبرکن اور محبت میں اس نے اس کو چھوا، تو جائز. تعظیم من اس طرح جھک کے چھوا تو ناجائز. اب یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا، ورنہ پھر نہیں آپ جھکا کریں، یعنی نہیں گھٹنے کو ٹچ کریں. اگر آپ کا ذہن بنتا ہے کہ تبرکن ٹچ کر رہے ہیں، تبرکن مطلب برکت حاصل ہوگی، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اس کا چھو لیا گھٹنا جھک کر، تو جائز تبرکن برکت کے لیے، یہ سے محبت ہے اس لیے ہاتھ لگا دیا گھٹنے کو، جائز محبت تو ٹھیک ہے، جائز ہے. ورنہ تعظیم کے لیے کیا تو چونکہ رکو کی حد تک یہ جھک گیا تو اس لیے یہ گناہگار ہوگا. اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو میری بات، کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں نے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے والوں کو مطلقاً گناہگار نہیں کہا، نیت پتہ نہیں ہے. اگر برکت کے لیے ہاتھ لگایا گھٹنے کو تو جائز ہے، تعظیم کے لیے لگایا اور اتنا جھک کر لگایا کہ رکو تک جھک کے آئے تو گناہگار، اور رکو تک جھکے بغیر گھٹنے کو کھڑے کھڑے تو ہاتھ لگنا مشکل ہے، جھکنا ہی پڑے گا، اتنے ہاتھ لمبے تو ہوتے نہیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ کسی پر سجدہ صحف واجب تھا، اس نے کر لیا، پھر دوبارہ ایسی غلطی ہوئی تو کیا دوبارہ سجدہ صحف کرنا ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
کہ ایک بار سجدہ صحف واجب تھا، اس نے کر لیا، اب دوبارہ کوئی ایسی غلطی ہوئی جس پر سجدہ صحف واجب ہوا، تو اب دوبارہ جان بوجھ کر کیا تب تو نماز ہی دوبارہ پڑھنی واجب ہو جائے گی، بھول سے پھر ہو گیا سجدہ صحف واجب، تو اب یہ کہ دوبارہ سجدہ صحف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی جو پچھلا سجدہ صحو کیا تھا وہ کافی ہے، نماز بلا کراہت ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدینہ جانے والے خوش نصیب لوگ مدینہ کی پیاری پیاری فضاؤں سے تحفے لاتے ہیں، جیسے کھجورے، بسکٹ، چاکلیٹ، جائے نماز، تسبیح، آب زمزم، تو اسی طرح وہاں کے چھلے بھی ہوتے ہیں یا کسی مزار مبارک کے پاس کے، تو پیارے باپا جان سے سوال ہے، یہ چھلے پہننا کیسا ہے؟
مدینہ شریف سے چھلا آیا تو کیا مدینے والے کا حکم بھی اسے پہننے کا ہے؟ مدینہ شریف سے تو لوگ کیا کیا لے آتے ہیں، اور مدینہ شریف میں اب بھی معاذ اللہ لوگ داڑیاں منڈا رہے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں بولنے والے، دھوکہ بھی دے جاتے ہیں دینے والے، تو یہ تو ہے نہیں کہ مدینہ میں جو بھی ہو وہ جائز ہی ہو، مدینے میں جو کرے اس پر کوئی گناہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ مدینے میں جو بھی ہو اس میں مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا کہ ان کا حکم کیا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے حکم کے مطابق جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے، جو ان کی نافرمانی میں ہو رہا ہے وہ غلط. تو اس طرح چھلا پہننا یہ شرعاً جائز نہیں، دانت کا چلہ، چاہے وہ مدینہ شریف سے آیا ہو، لوگ اجمیر شریف سے ملاتے ہیں، اجمیر شریف کا چلہ بھی نہیں، مزارات پر بھی اس طرح کی چیزیں تو طرح طرح کی بک رہی ہوتی ہیں، تو جو بھی ہے اس میں اللہ رسول کا حکم دیکھنا ہوگا. تو یہ چلے جو ہیں یہ چاہے چاندی کے ہوں تو بھی ناجائز، کسی بھی میٹل کے ہوں ناجائز. اسٹیل کی انگوٹھی مدینہ شریف سے لاتے ہیں تحفے میں بیٹھ وہ دیتے ہیں ہدیے میں، یہ بھی ناجائز. چاندی کی بھی ہو تو ایک انگوٹھی 4 گرام اوپر 374 374 ملی گرام، اس سے کم ہو، اتنا پورا نہ ہو اور اس سے زیادہ بھی نہ ہو، ایسی چاندی کی انگوٹھی جائز ہے. مرد کے لیے یہ ہوتا ہے سب، اور اس میں نگ ہونا بھی ضروری ہے، اسٹون وغیرہ یہ ہو. اسٹون کا وزن، نگ کا وزن کتنا ہی ہو اس کی کوئی قید نہیں، ہو اور ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ بھی نہ ہو، یہ مرد کے لیے.
ٹھیک ہے، یہ انگوٹھی دونوں ہاتھوں میں پہن سکتے ہیں یا
ایک ہی انگوٹھی؟ جائز انگوٹھی جو بتائی، ایک ہی پہننا جائز ہے، اور سنت تو صرف اس کے لیے جو اس کی مہر لگائے، اور اب مہر لگانے کا رواج رہا نہیں، اب اسٹیمپ بنا لی جاتی ہے، جائز یہ بھی ہے، لیکن بہرحال سنت تو اسی کو کہیں گے کہ انگوٹھی سے مہر لگانا سنت ہے، تو ان کے لیے انگوٹھی پہننا مہر لگانے کے لیے یہ سنت ہے. جن کو مہر لگانے کی حاجت نہیں ان کے لیے سنت نہیں ہے. یہ انگوٹھیاں لوگ سنت سمجھ کر پہنتے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے، سنت نہیں ہے یہ، بلکہ نہ پہننا بہتر ہے، یہ لکھا ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے. تو پھر کئی کئی طرح کی انگوٹھیاں لوگ پہن لیتے ہیں، یہ تو پھر گناہگار ہوتے ہیں، طرح طرح کی انگوٹھیاں کئی کئی پہن لیتے ہیں، تو جتنی زیادہ انگوٹھیاں ہو اتنا زیادہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، یہ مزاروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ زیادہ شاید اہمیت دیتے ہوں، نیلے پیلے موتیوں والی اسٹون والی عقیق ہے فلاں، یہ بیچتے بھی ہاں اتار اتار کے، شاید بیچنے والے بھی یہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں، تو یہ عوام بیچاروں کو مسائل پتہ نہیں ہوتے، طرح طرح کی رنگین ڈوریاں پہنتے ہیں، کالی لال، یہ بھی ہم نے کہیں علماء کو کبھی دیکھا نہیں ہے پہننا. خیر میں اس کو ناجائز بھی نہیں کہتا کہ یہ دھات نہیں ہے دھاگا ہے، لیکن شرفا علماء یہ پہنتے نہیں ہیں اس کو، اس لیے ہم کو مطلب جو بزرگ کریں نا اپنے اسی پر نظر رکھی جائے. یہ جو عام طور پہ موالی قسم کے لوگ جو کرتے ہیں تو ان کی نقالی نہ کی جائے. میں یہ کالے ڈورے لال ڈورے جو پہنتے ہیں ناجائز نہیں کہا ہے، پر یہ کہ بچنا سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اہل علم طبقہ، علماء، پرہیزگار لوگ یہ اس طرح کے لوگ نہیں پہنتے، یہ دھاگے دیکھا نہیں ہے میں نے. اسی طرح چین پہنتے ہیں، بریسلیٹ، بریسلیٹ چین،
بریسلیٹ ہاتھ پہ بھی جو پہنتے ہیں،
ہاتھ
پہ جو چین نما
چیز، اچھا اس کو بریسلیٹ کہتے ہیں. اچھا اچھا، تو یہ دانت کی جو زنجیر ہے میٹل کی بریسلیٹ، یہ بھی مردوں کے لیے جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کو بھی، مدنی منوں کو بھی اس طرح کے نہ پہنائے جائیں. اب وہ کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، پہناتے ہیں منت کی، یہ بالیاں دانت کی میٹل کی، یہ بھی ناجائز ہے. ایسی منت جو ناجائز ہو اس کا پورا کرنا بھی ناجائز ہوتا ہے، بھلے منت کا نہیں پہنے بالیاں، یہ عورت کا کام ہے، یہ مرد کا کام نہیں ہے. بچوں کو بھی نہ پہنائے، پہنانے والا گناہگار ہوگا بچوں کو پہنائیں گے تو. میٹل کی بالی، اس کو شاید بودلا بولتے ہیں اپنی میمنی میں، یہ کسی بزرگ سے نسبت بھی کرتے ہیں، داول شاہ جو بودلو، داول شاہ جو بودلو، یہ جو یہ بالی پہناتے ہیں. یہ مطلب وہ بس وہ علم کی کمی اور ہماری قوم تو ہماری قوم ہے میمن قوم میں یہ دیکھا ہے. تو یہ اس کو داول شاہ کا بودلا پہلے تو سنتا تھا میں. داول شاہ کو بزرگ ہیں, قصور ان کا نہیں ہے, قوم نے اپنے طور پر بس بنا لیا. یہ داول شاہ کی منت میں یہ کان چھدوا کر اس کو یہ اب دوسری قوموں میں کچھ اور بزرگوں کی طرف نسبتیں ہوتی ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد. یہ فیس بک کے ذریعے سوال آیا ہے, کیا بچوں کو پاؤں میں دھات کے کڑے پہنا سکتے ہیں؟
لڑکوں کو نہیں پہنا سکتے, چاہے منت کے ہوں. ایسی منت پوری کرنا جائز نہیں جو ناجائز کام کی منت ہو, اس کو پورا نہ کریں. بلکہ یہ ویسے بھی کڑے وہ تو ہے نہیں, منت واجب میں سے تو ویسے بھی نہیں ہے, جائز ہے. عورت کے لیے بچی کے لیے بھی اگر کڑے کی منت مانی کسی نے تب بھی وہ اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہوگا.
سبحان اللہ, اذکر اللہ, اللہ 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 ماشاء اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے مفتی اہل سنت الحاج مفتی محمد قاسم قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ہم کو پوری صلاۃ الجنان پیش کر دی, عطا فرما دی. یہ 28-30 آخری جلد بھی آ گئی, تفسیر صلاۃ الجنان فی تفسیر القرآن مکمل ہو گئی. اور انشاءاللہ یہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً آپ طلب کر سکیں گے.
اور نیت کریں انشاءاللہ پہلی جلد سے لے کر 10 جلدوں تک انشاءاللہ پورا قرآن کریم کی تفسیر صلاۃ الجنان کا سیٹ ہم انشاءاللہ اپنے گھر میں رکھیں گے, اپنے پاس رکھیں گے انشاءاللہ, اور اس کو پڑھیں گے بھی.
پوری پڑھنی ہے, اگر پڑھنا نہیں بھی آتا یا پڑھنے کا ذہن کم ہے تب بھی لینا ضرور ہے. یہ 10 جلدیں ہیں, یہ آپ کے مدنی لائبریری کی بالکل زینت ہونی چاہیے. آپ پڑھیں گے, کبھی ضرورت پڑے گی تو نکال کے دیکھیں گے, گھر کے دوسرے افراد پڑھیں گے, آپ کے ملنے جلنے والے اللہ کرے گا پڑھیں گے. اچھا کوئی نہیں پڑھتا تو یہ تشریف فرما رہے گی تو بھی برکتیں لٹائے گی. اللہ کا کلام ہے, قرآن کریم پورا ہے, اس میں ترجمہ کنز الایمان پورا ہے, پھر اس کا آسان ترجمہ کر کے ترجمہ کنز العرفان یہ بھی پورا ہے, پھر صلاۃ الجنان کے نام سے اس کی تفسیر ہے. اس میں تو سمجھو کہ یہ ایک سمندر نہیں ہے, 7 سمندر کوزے کے اندر بند ہیں. آپ کو سمجھ آتی ہو تو میری بات تو یہ سجا کے رکھیں, کوئی دیکھے گا تو تعارف تو ہوگا کہ بھائی صلاۃ الجنان نام کی تفسیر 10 جلدوں میں ہے پورے قرآن کریم کی, تو لینے کا شوق پیدا ہوگا. بلکہ دوسروں کو ترغیب دیں کہ اس کی ترغیب دلانا بھی کار ثواب ہے. وہ پڑھنا ہے تو بس عاشقان رسول ہی کی پڑھنی ہے تفسیر, اس سے ایمان تازہ ہوگا, ایمان میں قوت پیدا ہوگی, وسوسوں کی کاٹ ہوگی انشاءاللہ. تو کون کون نیت کرتا ہے 10 جلدیں پوری اپنے مدنی لائبریری میں رکھنے کی انشاءاللہ, پر اس کو حاصل کرے, پیسے بچا کر جمع کر کے اس کو حاصل کریں, اس کو اپنی لائبریری میں رکھیں اور روز کا تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی نیت کر لیں. سبحان اللہ, واہ بھائی آج وہ 25 تاریخ ہے, 25 جمع 1 جلدیں مجھے بتا رہے ہیں تحفے میں آئی ہیں. اچھا ہوا نہ کوئی بڑا سا جبہ بھیج دیتا تو میں کیا کرتا, اس میں 26 کا بھلا ہو سکتا ہے نا. الحمدللہ.
پاپا یہ
میں میرے مولانا کو دیتا ہوں مفتی محمد حسان صاحب کو پہلا تحفہ. ذہن یہ بنائیں گے متقفین گھر جاتے آتے لے لیں گے, گھر جاتے آتے یاد کس نے رکھنا ہے.
ابا یاد بھی لے لیں گے انشاءاللہ,
یاد بھی رہنا مشکل. پھر دوست آ گئے گجرا پہنا دیا تو پھر رئیس سے یاد بھی ختم ہو جائے گی. اب بھول گئے
بھائی, یہ یاد رہے گا نا. اس پر آپ جب لینے کے بعد تاریخ لکھیں گے نا تو وہ تاریخ آپ کون سی لکھیں گے پتا ہے؟ کس تاریخ کو لی؟ 26 رمضان مبارک.
جبکہ لی بعد میں لی تو نہیں. تو یہ رمضان مبارک کی یاد رکھنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ اپنے لکھنا بھی چاہیے, کتابوں پر, ڈائریوں پر. اگر ذاتی مالک ہیں اپنے گھر کے دیوار پر, مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے, یا آخری دن ہے تو الوداع ماہ رمضان, اس طرح کا یہ یادگار رہتی ہے. تاریخ بھی لکھ دیں یہی کہ مثلا 25 رمضان مبارک 1438 سنہ ہجری.
یہ بہت اچھا امیر سنت ہے. جیسے مجھے اپنا تجربہ, کبھی امیر سنت کے ہاتھ سے کوئی ایسی کتاب تحفے میں ملی ہے نا تو میں نے اس کے اوپر لکھ لیا, اندر میں تاریخ لکھ لی, کب دی یہ لکھ لیا, اور امیر سنت کے دستے مبارک سے ملی تھی. تو اب کبھی بھی اس کتاب کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ وقت, وہ لمحہ, وہ گھڑی عموماً یاد آ جاتی کہ کس وقت امیر سنت نے عطا فرمائی تھی. تو یہ ایک یادگار چیزیں ہوتی ہیں جو لکھی جاتی ہیں, اور وہ لکھا ہوا بہت یاد آتا ہے.
اور یاد رمضان قائم رکھنے کے لیے ایک پینافلیکس بھی مکتبۃ المدینہ نے جاری کیا ہے. امیر علیہ سنت کے مختلف موقعوں پر جو تحریریں تھیں اس کو جمع کر کے یہ پینافلیکس تیار کیا ہے. اشرۂ رحمت, اشرۂ مغفرت, اشرۂ جہنم سے آزادی, اور ہلال عید کے حوالے سے شعر, یہ امیر علیہ سنت کی تحریر کا ہی عکس ہے. اور یہ ایک ہی پینافلیکس میں اس کو بنایا گیا ہے, اور اگر یہ بھی اپنے گھر میں سجا لیں تو انشاءاللہ پورا سال ہی رمضان کی یادیں رہیں گی انشاءاللہ. تو یہ 140 روپیہ ہدیہ پر باقاعدہ یہ پینافلیکس جو ہے وہ لٹکانے کی صورت میں نا یہ ترتیب بنائی جا سکتی ہے.
یہ سفر مدینہ کے لیے جو نا قرآن اندازے کے جو نام نکلے وہ لے لیں, یا انیس یہ جن کا نام پکارا جائے تو وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. انیس احمد ولد محمد سلیم نعیم ولد نذیر راول پنڈی فرید ولد قاسم باب المدینہ نبیل خان ولد ندیم خان. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. اللهم اجرني من النار. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.